مطلب ہے وہ جو کہے اس کی بات مان لیں, اس کا نام تقلید. تو جس شخص کو اجتہاد یعنی اتنا عبور ہو قرآن کی اس کے اوپر, احادیث کے اوپر, سنت کے اوپر, اور سنت کا مسئلہ اور قرآن کا مسئلہ ایسا ہے کہ عبور ہونے کا صرف معمولی بات نہیں ہے کہ ایک مرتبہ ترجمہ پڑھ لیا اور عبور ہو گیا, بلکہ عبور کا معنی یہ ہے کہ اس کے جتنے متعلقہ علوم ہیں, جتنی اس کے متعلقہ باتیں ہیں, وہ ساری کی ساری ان کے اوپر اچھی طریقے سے اس کو کمانڈ آتے ہیں, اس کو مجتہد کہتے ہیں. تو وہ یہ کرتا ہے کہ اس کے نزدیک تمام دلائل کو سامنے رکھنے کے بعد جو اس کے خیال میں جو بہتر اور صحیح اور قوی بات ہوئی اس نے اس کو اختیار کر لیا, یہ اختیار کرا. دوسرا آدمی ہے جو کہتا ہے کہ میرے پاس اتنا علم نہیں کہ میں یہ سارا کا سارا چھان بین کروں, میں مجھے عربی نہیں آتی, یا عربی آتی ہے مگر مجھے حدیث کو جانچنے کا کہ کون سی قوی ہے کون سی ضعیف ہے یہ مجھے طریقہ صحیح طریقے سے نہیں آتا. اس واسطے بجائے اس کے کہ میں اپنی رائے پر عمل کروں, میں کسی مجتہد کے رہنمائی حاصل کرتا ہوں, یہ تکلیف کرا. تو جب تک کہ کسی شخص کے پاس اتنا قوی علم نہ ہو جو اس کو اجتہاد کی اہلیت جس کو حاصل ہو جائے, اس وقت تک اس کے پاس اس کے سوا چارہ نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے کے اوپر عمل کیے بغیر کرنے کے بجائے کسی بڑے مجتہد کی رائے کو اختیار کرے اور اس سے رہنمائی حاصل کرے, اس کو تکلیف کہتے ہیں. اب تکلیف کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ ایک مسئلے میں میں نے امام شافعی کے قول کو لے لیا, ایک مسئلے میں امام حنیفہ کے قول کو لے لیا, ایک مسئلے میں امام مالک کے قول کو لے لیا, اور ایک صورت یہ ہے کہ میں نے سے کسی ایک کو چوز کر لوں, میری لحاظ سے یہ زیادہ بڑے عالم ہیں لہٰذا ان کی بات جو بھی ہوگی میں اس کی بات مانوں گا, دوسروں کی باتوں کو باتیں صحیح ہوں گی وہ بھی اپنی جگہ, لیکن یہ کہ میرے لیے یہی اسی کو کیا کرنا ہے, اس کو تقریر شخصی کرتی. پہلی جو صورت ہے کہ کبھی اس کو لے لیا, 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 اس میں خطرہ اس بات کا ہے کہ آدمی اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے, دلیل کی وجہ سے نہیں, نفسانی خواہش کی وجہ سے کہ بھائی مجھے تو اس میں یہ بہتر لگتا ہے اس بات سے کہ میرے نفس کے لحاظ سے آسان ہے تو میں اس میں اس کو لے لیتا ہوں, دوسرے میں اس کو لے لیتا ہوں. مثال اس کی دیتا ہوں آپ کو, امام شافعی کے مذہب میں اگر جسم سے خون نکل جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا, اور امام حنیفہ کہتے ہیں وضو ٹوٹ جاتا ہے, اور امام شافعی کا مسئلہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بچی کو بھی چھو لے, آپ لگا دیں یہاں تک کہ اگر کسی بچی کو, انہوں نے امام شافعی کے مسئلے میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی باپ نے اپنی بیٹی کو تماچا بھی مار دیا تو وضو ٹوٹ گیا, اور اگر کسی عورت کا علاج بھی کرنے کے لیے اس کے پرم پٹی بھی کرنے کے دوران اس کا ہاتھ لگ گیا تو اس نے وضو ٹوٹ گیا. تو اب ایک شخص کا خون نکلا, اس نے کبھی جیسے امام شافعی کے قول پر عمل کر لے رہے, اب اس کے بعد کہیں چھو لیا کسی بچی پہ ہاتھ لگ گیا تو کبھی اس میں قول پر عمل کر لیتے ہیں اور پھر نماز پڑھ لی, اب وہ نماز نہ امام شافعی کے نزدیک درست ہوئی نہ امام حنیفہ کے نزدیک درست ہوئی, اس واسطے ان کے نزدیک اسے درست نہیں ہوئی تو خون نکلا, ان کے نزدیک اسے درست نہیں ہوئی کہ وہ چھوا, لیکن اس بات کا کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ بے اکبر اس بات کا بھی کہ خون سے بھی نہیں ٹوٹتا اور چھونے سے بھی نہیں ٹوٹتا, اب جو نماز پڑھی وہ کسی کے بدل پر بھی درست ہے. تو امام ابو آج کل یہ بات مسئلہ چلا ہوا ہے کہ سفر کے اندر دو نمازیں جمع کرنے ہے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دو نمازیں جمع کرنا چاہیے, یعنی سفر کی حالت میں عصر اور ظہر کو جمع کر سکتے ہیں, مغرب اور عشاء کو جمع کر سکتے ہیں, جو ہم مالک کے نزدیک بھی جائے, لیکن تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ جب تک آدمی مسافر ہے چاہے کہیں گھر میں رکا ہوا اور رات کو رہ رہا ہو تو گھر بھی جمع کرنا چاہتے ہیں, دونوں جمع کر سکتا ہے. امام مالک کہتے ہیں نہیں, جب بالکل آن یعنی چلنے کی حالت میں ہو, جہاز میں, ریل میں یا گھوڑے پر سفر کر رہا ہو جس وقت, اس وقت کر سکتا ہے, اترنے کے بعد نہیں کر سکتا. امام حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, دونوں حالتوں میں نہیں کر سکتے. اچھا ایک طرف یہ سمجھ لیجیے, دوسری طرف یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک سفر کی جو مدت ہوتی ہے جب تک آدمی مسافر رہتا ہے وہ 14 دن ہے, 14 دن تک بھی اگر 14 دن سے کم بھی اگر کہیں پر رہنے کی نیت کر لی تو وہ مسافر قصر کرے گا. امام شافعی کہتے ہیں کہ مسافر جو ہے وہ صرف 3-4 دن ہو سکتا ہے, 3 دن, چوتھے دن وہ مسافر نہیں رہے گا, اس کو قتل کرنا بھی جائز تھی اور دونوں جماعتوں کو جمع کرنا بھی جائز تھی. اب لوگ کرتے یہ ہیں کہ کہا کہ بھائی دیکھو جمع کرنے کے معاملے لے لیا امام شافعی کی بات. امام شافعی کہتے ہیں دو جماعتوں کو جمع کرنا جائز ہے, لہٰذا ہم دو جماعتیں جمع کرنے کے لیے دو نماز جمع کرنے کے لیے ان کا قول لے لیا. اور سفر کی مدت کے بارے میں لے لیا ہم ان کا قول کہ سفر کی مدت جو ہے وہ 14 دن ہے, لہٰذا 14 دن تک جمع رہتا ہے بھائی. اب 14 دن تک جمع رہتا ہو رہی ہے تو یہ کسی کے مذہب پر نہیں ہو رہی, نہ ان کے مذہب پر نہ ان کے مذہب, نہ امام شافعی کے مذہب پر نہ ابو حنیفہ کے مذہب. یہ کھیل ہو رہا ہے, یعنی یہ اپنی ذاتی خواہش کی بنا پر یہ کام ہو رہا ہے. امام شافعی نے جو جائز قرار دیا تھا دو نمازوں کو جمع کرنے کا, اس کی وجہ یہ نہیں تھی جو ان کے نزدیک اس میں سہولت زیادہ ہے. سہولت کی وجہ سے نہیں کہا, انہوں نے کچھ احادیث کی وجہ سے کہا. جب حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے سفر کے اندر دو نماز آتے ہیں دو نمازیں ایک ساتھ پڑھی ان کو نے کہا کہ بھائی چونکہ حدیث میں آیا ہے ایک ساتھ پڑھی تو ایک ساتھ پڑھنا جائز ہے. اگر نہ پڑھنے کا ذکر ہوتا تو سہولت کی وجہ سے انہوں نے نہیں کہا کہ سہولت ہے. امام ابو حنیفہ نے یہ کہا کہ ساتھ پڑھی کے معنی یہ ہے کہ زہر کی وقت کی نماز آخر میں پڑھی اور عصر کی نماز اول میں پڑھی تو دونوں نمازیں ایک ساتھ ہو گئی. مغرب کی نماز آخر میں پڑھی اور عشاء کی نماز اول میں پڑھی, دونوں نمازیں ایک ساتھ ہو گئی. تو یہ انٹرپریٹیشن کا فرق ہے دونوں کے درمیان. نہ امام ابو حنیفہ نے اس لیے اس کو اختیار کیا کہ وہ مشقت زیادہ ہے, نہ امام شافعی نے اس لیے اختیار کیا کہ اس میں آسانی زیادہ ہے, بلکہ دونوں کے سامنے دلیل ہے. اب ہمارے سامنے دلیل ملی تو کچھ نہیں, ہم نے کہا اس میں آسانی ہے, لہٰذا ہم اپنی خواہش کے مطابق اس کو عمل کر رہے ہیں. تو یہ اتباع جو ہے یہ دلیل کی نہ ہوئی, اپنے ذاتی خواہش کی اتباع ہوئی. اس وجہ سے علماء کرام نے یہ فرمایا کہ بھائی جب تمہیں اتباع کرنی ہے تو یہ اپنے خواہش کی مت کرو, بلکہ ان چاروں میں سے کوئی ایک اختیار کر لو اور ہر معاملے میں پھر اسی کی پیروی کرو, تاکہ ایسا نہ ہو کہ ایک معاملے تم نے اس کو لیا ایک میں اس کو لیا اور اس کو لے کر تم نے ایسا مرغوبہ بنا دیا جو کہیں بھی کسی کے نزدیک بھی درست نہیں ہوتا. اس لیے کہا کہ بھائی کسی ایک امام کو منتخب کر کے اس کے اوپر عمل کرو. یہ ہے تقلید شخصی کی عقیدت. البتہ اگر کوئی عالم متباہر ہے اور تمام دلائل کو اچھے طریقے سے جانتا ہے, سمجھتا ہے قرآن کو حدیث کو اس کے اصول سے واقف ہے, اور اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ میرے نزدیک کس مسئلے میں امام شافعی کا قول زیادہ مضبوط ہے اور اس وجہ سے وہ اختیار کر لیتا ہے, اس کو اس کی کوئی ممانعت نہیں, بشرطے کہ وہ خود عالم ہو اور تمام متعلقہ علوم پر عبور رکھتا ہو. یہ نہیں کہ میں ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا تھا مجھے تو ان کی بات زیادہ مضبوط لگتی ہے لہٰذا میں, حالانکہ اس کو نہ عربی آتی ہے نہ قرآن جانتا ہے نہ حدیث جانتا ہے, کہہ رہا مجھے ان کی بات زیادہ مضبوط لگتی ہے. تو یہ طریقہ درست ہے. دیکھیے حدیث کو پڑھنے اور سمجھنے کا بھی کچھ آداب طریقے ہوتے ہیں. میں آپ کی ایک مثال دیتا ہوں. آپ کو ایک حدیث میں ہے, سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں, اس لیے ذرا سا معذرت کے ساتھ کر رہا ہوں. ایک حدیث میں ہے کہ وضو اس وقت تک نہیں ٹوٹتا جب تک کہ آواز نہ ہو یا بو نہ ہو. ایک حدیث میں الفاظ ہے, وہ آواز نہ ہو یا بو نہ ہو تب تک وضو نہیں ٹوٹتا, یہ الفاظ. تو مجھ سے ایک صاحب نے ایک مرتبہ آ کر اس حدیث کا ذکر کیا کہ صاحب یہ میں نے حدیث پڑھی ہے تو کیا واقعی تب تک آواز یا بو نہ ہو تب تک وضو نہیں ٹوٹتا. سر میں نے کہا کہ نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یقین ہو جائے, جب تک یقین نہ ہو تو تک وضو نہیں ٹوٹتا. اس سے میرے برابر بیٹھے ہوئے وہ ایسے صاحب تھے جو کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم تو خود قرآن حدیث پڑھتے ہیں, اس سے جو بھی سننا تھا اس کا مطلب. تو وہ کہنے لگے کہ بھائی یہ آپ نے کیا کہہ دیا, یہ ٹوٹتا. میں نے کہا حدیث سب آیا کہ بغیر آواز بھوک کے نہیں ٹوٹتا. تو میں نے کہا بھائی حدیث کا اصل میں کچھ اور مطلب ہے. میں نے کیا مطلب ہے, میں نے کہا اصل میں ہوا یہ تھا, یعنی ایک روایت میں چل پاتے ہیں دوسری کتاب میں اس کی تشریح آئی ہے, اس میں تشریح یہ ہے کہ ایک سخت وہم کا مریض, بعض لوگ وہمی ہوتے ہیں نا تو ان کو ہر وقت وہم ہوتا رہتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا. تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, اس نے آ کر عرض کیا کہ رسول اللہ مجھے ایک وہم ہوتا رہتا ہے. اب جو وہمی آدمی ہوتا ہے اس کا علاج ہی ہے کہ اس کو زبردستی بہت ہی ہم ٹھوک کر جب تک بات نہ کہی جائے اس وقت تک اس کا وہم دور نہیں ہوتا. اگر آپ اسے کہتے ہیں تمہیں یقین ہو تو ٹوٹے گا, بغیر یقین کے نہیں ٹوٹے گا تو اس کا وہم دور نہ ہوتا. اس کو وہم کو دور کرنے کے لیے آپ نے فرما دیا کہ بھائی آواز ہو یا بو. تو یہ دوسری حدیث میں اس کی طرح موجود ہے, ایک روایت میں یا دوسری روایت میں تفصیل اس کی موجود ہے, ایک روایت کی تفصیل دوسری روایتوں میں ہوتی ہے. تو جب میں نے ان کو یہ بتایا تو کہنے لگے کہ بھائی یہ تو آپ نے جس بات میں مجھے دکھائی ہے وہ حدیث، خیر میں دوسری دکھا دی، تو انہوں نے بتایا کہ آج مجھے 8 سال ہو گئے، 8 سال پہلے میں نے یہ حدیث پڑھی تھی اور اسی پر عمل کرتا رہا ہوں، سارا پورا عرصہ اسی پر عمل کیا۔ تو اگر آدمی براہ راست یہ کرے کہ بھائی مجھے دیکھنے میں یہ بات مضبوط لگ رہی ہے، کوئی آدمی اگر آ کر کہے کہ صاحب دیکھو حدیث میں لکھا ہے اور حدیث کے اندر یہ لکھا ہے کہ اس طرح ہوتا ہے، اور یہ سب مولوی لوگ جو کہتے ہیں کہ صاحب نہیں اس طرح مجھے ٹوٹ جاتا ہے، یہ غلط بات ہے، اس نے کبھی تو بڑی اچھی بات ہے، جب تک یہ نہ ہو میں اس کو مضبوط سمجھتا ہوں وہ اختیار کر لے، اس کے بعد گمراہی کیا ہو جاؤ۔ اس لیے ہر ایک آدمی کے بس کا یہ کام ہے جب تک کہ اس کے اندر علمی تباہ ہوتا ہو، علمی تباہ ہو اور وہ ساری اصولوں کو جانتا ہو، پھر یہ کہے کہ صاحب مجھے اس معاملے کے اندر فلاں امام کا قول جو ہے وہ حدیث سے زیادہ مطالب معلوم ہوتا ہے، زیادہ میں اختیار کرتا ہوں، اس عالم کے لیے کوئی اس میں کوئی قباحت نہیں، اس واسطے کہ اتباع اتباع تو درحقیقت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، کسی اور کی نہیں، یہ خلاصہ ہے اس بات کا۔ ایک سوال ہے کہ آپ کے علم کے مطابق اسلام سے زیادہ قریب کون سا مذہب ہے؟ اسلام اور یہودیت۔ بھائی سبھی دونوں ہی اسلام سے دور ہیں، قریب کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ لکھا ہے کہ عورتوں سے مسافر کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مسئلہ تو ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ اس کے بعد بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت کورٹ سے کھلا لینا چاہتی ہو تو کیا کھلا ہو جاتا ہے؟ اور اس کی بھی میں بتاؤں کہ یعنی میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول اس میں نہیں بتا سکتا، اس واسطے کہ یہ حالات پر منحصر ہے کہ کن حالات، بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ عورت جائے اور عدالت سے اپنا نکاح ختم کرا دے، بلکہ اس میں کھلا کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ویسے ہی عدالت جو ہے اس کا نکاح ختم کر دیتی ہے۔ کھلا میں تو عورت کو مہر معاف کرنا پڑتا ہے، بغیر مہر کے اس کا نکاح ختم ہو جائے، مہر بھی ملے اور نکاح بھی ختم ہو جائے، بہت سے حالات ایسے ہیں، اور بعض حالتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر اس کی اجازت نہیں ہوتی، لہٰذا کوئی ایک بات نہیں کہی جا سکتی کہ عدالت میں جا کر فسخ کا نکاح کرانا جائز ہے کہ نہیں ہے، بلکہ حالات پر ڈپینڈ کرتا ہے، جس کے ساتھ جو جیسی حالت ہو وہ معلوم کر لینی چاہیے کہ آیا اس حالت میں عدالت سے ختم ہو سکتا ہے۔ شمالی امریکہ میں رائج مارگیج انویسٹمنٹ کے تحت مکان خریدنے کے لیے قرضہ لیا جاتا ہے، یا قرضہ لینا صحت کی روح سے جائز ہے یا نہیں؟ بھائی یہ تو مارگیج اصل میں یہ مشہور ہو گیا لوگوں کا کہ مارگیج ناجائز، مارگیج ناجائز نہیں ہوتا ہے، سود ناجائز ہوتا ہے، یعنی جو قرضہ لیا جاتا ہے وہ قرضہ اگر سود کی بنیاد پر ہے تو سود کی بنیاد پر قرضہ لینا جائز نہیں، اس کے لیے مکان مارگیج کر دیا جاتا ہے، اگر جائز قرضے کے لیے مارگیج کیا جائے جائز ہے، لیکن یہ چونکہ سودی قرضہ ہے اس واسطے وہ جائز نہیں ہے، البتہ اس کے اسلامی طریقے ہو سکتے ہیں، اور کینیڈا میں جو ایک ایسوسیشن ہے جس نے کہ مسلمانوں کے لیے ہاؤس فائنانسنگ کا ایک طریقہ ادا کر کے اس کے اوپر عمل کر رہی ہے، انہوں نے مجھ سے رجوع کیا تھا اور میں نے اس کے تمام معاملات کو ویٹ کرنے کے بعد پھر اس میں کچھ تبدیلیاں تجویز کی تھی، تبدیلیاں درج کرنے کے بعد اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ طریقہ ان کا صحیح ہے اور اس کے مطابق ہاؤس فائنانسنگ کی جا سکتی ہے، یہ اس کا متبادل ہے۔
کینیڈا کے اندر تو میں کبھی ایڈس بھی آتی ہوں،
نہیں نہیں لیکن یہاں یہاں بھی میں نے دو جگہ کیلیفورنیا میں بھی ہے، کیلیفورنیا بھی ہے، کیلیفورنیا بھی ہے، اور ایک اب شروع ہوا اوہائیو میں، اوہائیو میں شروع ہو رہا ہے میرے خیال میں، ابھی شاید پتہ نہیں انہوں نے لانچ کر دی ہے اسکیم یا نہیں، مجھے نہیں معلوم، مجھ سے اس میں مشورہ کیا تھا اور اس میں مشورے کے مطابق شروع کر رہے ہیں، تو امید ہے یہ تین جگہ ہو جائے گی ان شاء اللہ۔ اور کینیڈا میں وہ انصاری صاحب آ جائیں گے،
آپ کو پتا تھا سارا
ہاں نسیم پرویز صاحب کے انچارج ہیں، نسیم پرویز صاحب انچارج ہیں، تو وہاں کسی سے معلوم کرے تو مسلمانوں سے تو پتا ہے ان کو، نہیں اتنا تو وہ عام تنظیم ہے، لیکن یہ کہ یہ اسنا کے بعد لوگ بھی اس میں شامل ہیں, لیکن یہ کہ وہ اسنا کے تحت نہیں ہے, وہ الگ ادارہ ہے.
اچھا
in Islam, if we would like to marry a certain individual, even if they are not Pakistani, but they are Muslim, are we allowed to openly tell our parents? Yes, you are allowed. There is no bar. If our parents don't approve of who we want to marry, is it against Islam to go ahead with the marriage? In fact, legally, to answer legally, I can say that you, if you marry without the approval of the parents, the legal marriage can be valid. But it is not advisable, because the parents sometimes have more wise advice for your marriage than you have. So you must seek the advice and the permission of your parents. Otherwise, especially in this country, you can face a lot of problems. So, unless you seek the permission of your parents, you should not do so. میرا خیال ہے کہ جو اہم سوالات تھے ان کا جواب ہو گیا. جو باقی سوالات ہیں میں نے سب پر نظر ڈالی ہے, وہ ایسے ہیں کہ جو بہت تفصیل جاتے ہیں, اور اس کے اگر تفصیل میں جائیں گے تو کم سے کم ایک ڈیڑھ گھنٹہ اور لگے گا. اس لیے میں معذرت ہوں, جن جو جوابات میں نہیں دے سکا ان کو میں تحریری طور پر انشاءاللہ جواب ڈاکٹر صاحب کے پاس بھجوا دوں. کافی ہوگا تو ڈاکٹر صاحب کے پاس. اب میرے خیال میں دعا کر لیجیے. عربی کے بغیر جمعہ کا خطبہ جائز ہے کہ نہیں, تو اس کے بارے میں مختصر جواب یہ ہے کہ خطبہ جو ہے وہ نماز کا ایک حصہ ہے. جمعہ کا خطبہ جمعہ میں چار رکعتوں کے بجائے اللہ تعالیٰ نے دو رکعتیں کر دی, اور دو رکعتوں کے بجائے جو خطبہ رکھا ہے وہ خطبہ جو ہے در حقیقت جو عام تصور ہے کہ یہ کوئی لیکچر ہے, یہ لیکچر نہیں ہے, یہ نماز کا ایک دو رکعتوں کا سبسٹیٹیوٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کے فراہم کیا گیا. اس واسطے جس طرح نماز کے لیے عربی ضروری ہے, اسی طریقے سے خطبے کے لیے بھی عربی ضروری ہے, عربی میں ہونا چاہیے. اور صحابہ کرام فتوحات کرتے ہوئے روم اور ایران اور خدا نے کہاں کہاں پہنچے ہیں, لیکن ہمیشہ خطبہ عربی میں ہوا. البتہ جو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے خطبے کے علاوہ تقریریں ہر وقت ہو سکتی ہیں, وہ جس زبان میں بھی ہو سکتی ہیں وہ ہونی چاہیے, لیکن جہاں تک خطبے کا تعلق ہے وہ عربی کے اندر ہی ہو رہا ہے. دعا فرمانا.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرمال ہے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.